وما ارسلنا قبل کا، اور ہم نے نازل نہیں کیے، ہم نے نہیں بھیجا پیغام قبل کا آپ سے پہلے، الا رجالن، مگر مردوں کے ہاتھ بھیجا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے مرد تھے، عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی، کیونکہ اللہ تعالی نے بشر کی بجائے بھی رجال کا لفظ استعمال کر لیا، تو رجل مرد، رجال اس کی جمع آ گئی نا۔ اگر اللہ تعالی یہ کہتے کہ اس سے پہلے ہم نے کسی کو بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں فرمایا مگر بشر کو، تو پھر بھی ہو سکتا تھا کہ بشر انسان مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بشر کا لفظ کامن ہے دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے۔ اللہ نے رجالن کا لفظ خاص طور پر استعمال فرما دیا، اشارہ اس طرف کر دیا کہ نبوت مردوں کو ملی ہے، عورتوں کو نہیں ملی ہے۔ نوحی الیہم، مگر یہ کہ ہم حکم بھیجتے رہے ہیں ان کو بھی، فاسألوا اہل الذکر، سو پوچھ لو ان سے جو یاد والے ہیں، جنہیں یاد ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم ان سے پوچھ لو۔ کفار مکہ سے کہا کہ تمہیں علم نہیں ہے تو ایسے کرو، ان سے پوچھو جنہیں علم ہے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے۔ یہ اب جوابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا اعتراض انہوں نے یہی کیا تھا نا کہ ایک آدمی ہے ہم جیسا، اللہ نے فرمایا اس سے پہلے بھی آدمی آیا کرتے تھے، بشر کا اعتراض کرتے ہو، اس سے پہلے بھی مرد آیا کرتے تھے۔ فسلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے پوچھو جنہیں علم ہے، خبر ہے، اگر تمہیں نہیں معلوم۔ تو مراد یہ تھی کہ اہل کتاب ان سے پوچھ لو، کیونکہ مشرقین مکہ دین کے معاملے میں اپنے پروہت اور براہمن جو تھے ان کے مکہ مکرمہ میں، ان کے بعد اعتماد اگر کسی پہ کرتے تھے تو یہودیوں پر، کیونکہ انہیں ان کا خیال یہ تھا کہ یہودیوں کے پاس ہدایت ہے، مدینہ منورہ جاتے تھے، جا کے مذہب کی باتیں دریافت کرتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گئے، اور اللہ تعالی نے سورہ یوسف کے متعلق بتا دیا کہ اس طرح یہ جا کے ان چیزوں کو پوچھتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا واقعہ آ گیا، اور سورہ نساء میں تو اللہ تعالی نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ یہودی اتنے برے ہیں کہ مشرکین مکہ جب ان سے پوچھنے آئے کہ تم قسم کھاؤ ہمارا شرک والا دین یہ اچھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ اچھا ہے، تو یہودیوں نے قسم کھا کے انہیں بتا دیا کہ اہدا سبیلا، جو تمہارا دین ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ٹھیک نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس حد تک ان میں تعصب بڑھ گیا ہے، اور اللہ تعالی نے بڑی سخت آیات نازل فرمائی ہیں جو پچھلے برس گزر گئیں سورہ نساء میں۔ یہاں اللہ نے فرما دیا، اللہ تعالی نے کہا فسلوا اہل الذکر، تم جاؤ اور پوچھ لو ان سے جن کو یاد ہے، جو یاد والے ہیں، جنہوں نے تورات پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، ان چیزوں کو ان کا پتہ ہے، ان سے پوچھو وہ تمہیں بتا دیں گے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی انسان ہی تھے، اس دنیا میں آئے تھے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں یہ بھی انسان ہی ہیں، اور تم ان کے معاملے میں کیوں اتنی ضد سے کام لے رہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ بشر ہیں لہذا ہم نے انہیں ماننا نہیں۔ اللہ تعالی نے اس کی نفی فرما دی۔ اصول کی بات ایک مفسرین نے یہاں لکھی ہے، اور اس اصول کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں بھی لکھا ہے، اور بہت لوگ لکھتے چلے آئے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ سے بھی پہلے، کہ الفاظ جو ہوا کرتے ہیں اگرچہ وہ کسی خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئے ہوں لیکن ان کا اطلاق، امپلیمنٹیشن، اس کی مراد عمومی طور پر ہوا کرتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان الفاظ کو ہم صرف اسی واقعے کے متعلق چھوڑ۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے کہا کہ مشرقین مکہ اگر تم نہیں جانتے تو ان سے جا کے پوچھو، یہودیوں سے جو جاننے والے ہیں، اور ان سے پوچھ لو۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہے خاص چیز کہ مشرقین مکہ کا اور یہودیوں کا معاملہ، لیکن یہ قیامت تک کے لیے عام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی شریعت کو نہیں جانتا وہ اس سے جا کر پوچھ لے جو شریعت کو جانتا۔ تو پہلے اسپیشلائزیشن تھی ایک چیز کی مشرکین اور جیوز کے درمیان تھا، اب اسے جنرلائز کر دیا مفسرین نے اور فقہا نے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ جو آدمی جس چیز کو نہیں جانتا وہ اس سے جا کر پوچھ لے جو آدمی جس چیز کو جانتا ہے، اور دنیا کی ساری زندگی اسی پر قائم ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی جاننے لگے کہ مکان کیسے بنتا ہے، لا محالہ اسے جانا ہے آرکیٹیکٹ والوں کے پاس اور جا کے پوچھنا ہے کہ نقشہ کیسے بناتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی جاننے لگے کہ بیماری ہو گئی ہے وہ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور اسے پوچھے گا کہ صاحب اس کی دوا کیا ہے. دنیا پوری کا نظام اسی پر چل رہا ہے، اس کے علاوہ دنیا چل ہی نہیں سکتی. کپڑا سینا ہر کوئی جانتا ہے، تھوڑا بہت سی لے گا، کاٹ لے گا، لیکن جب وہ پہنے گا تو پھر کیا لگے گا. اس لیے وہ لا محالہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ماپ لے لیجئے اور اس کے مطابق مجھے کپڑا سلا ہوا چاہیے، تو وہ جو اسپیشلائز کی ہوئی ہوتی ہے اس انسان نے وہ کپڑا اسے سی کے دے دیتا ہے. پوری دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، اور ٹھیک دین کا نظام بھی 1300 برس تک یہی چلتا رہا کہ جو آدمی نہیں جانتا تھا وہ اس سے جا کے پوچھتا تھا، وہ جو جاننے والا ہے وہ اسے بتاتا تھا، وہ عمل کر لیتا تھا. ایسے ہی دین چلتا رہا. اگر ہم یہ کہیں کہ ہر آدمی دنیا میں ہر کام جاننا سیکھ جائے، مثلا اسے لا محالہ اپنی زندگی میں کھانا بھی کھانا ہے، تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ کھانا پکانا جانتا. وہ 10 طرح کے کھانے کھانا چاہتا ہے، کسی دن وہ سبزی کھانا چاہتا ہے، کسی دن وہ بریانی کھانا چاہتا ہے، کسی دن زردہ پکانا چاہتا ہے. ہر آدمی کو یہ ساری چیزیں پتا ہونی چاہیے. اچھا سا آگے چلیے، ہر آدمی نے چونکہ کپڑے پہننے ہیں لہذا ہر مرد و عورت کو کپڑے سلنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. ہر ایک نے بال کٹوانے ہیں تو ہر ایک کو بال کاٹنے بھی سیکھنے چاہیے. ہر ایک آدمی نے گھر کے نیچے رہنا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ چھت میں کتنا سریا پڑے گا، لکڑی کہاں سے آئے گی، کتنا سائز اس کا ہونا چاہیے. یہ تو 2-3 مثالیں ہیں. آپ ساری انسانی زندگی کو سوچیں تو بھلا اس طرح انسان کی زندگی گزر سکتی؟ قطن نہیں ہو سکتا. مشکل سے زندگی کے کسی ایک شعبے میں کوئی اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے، بس یہی ہے. حتیٰ کہ خواتین میں دیکھ لیں کہ وہ جو کھانا پکانا بہت اچھا جانتی ہے، کبھی کبھی کپڑے اس سے نہیں سلتے، اور جو ساری زندگی کپڑے سیتی رہتی ہے اسے کھانا پکانا اچھا نہیں آتا. اس لیے اس کا اپنا ایک فیلڈ ہے. ٹھیک یہی چیز دین میں بھی تھی، 1300 برس تک چلتی رہی کہ انہوں نے کہا دین ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، بھئی ہر آدمی نہیں سیکھ سکتا، اس سے معاش بھی کمانا ہے، کچھ نے بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، اور اوپر جا کر لیول کو آپ دیکھیں تو کچھ لوگوں نے سرحد میں حفاظت بھی کرنی ہے، کچھ لوگوں نے تجارت بھی کرنی ہے، معاشرے کے لیے میڈیسن والے لوگ بھی چاہیے، ہر طرح کے آدمی چاہیے. تو اس میں کچھ علماء بھی چاہیے دین کے. تو جو تم کہتے ہو کہ ہر علم ہر ایک آدمی سیکھ لے، یہ ہو نہیں سکتا. لہذا جب بھی تمہیں ضرورت پیش آئے گی کھانے پینے کی، کپڑے پہننے کی، ان چیزوں کی، اس کے لیے تمہیں کچھ اور لوگ مل جائیں گے. ملک کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے تمہیں فوج مل جائے گی. مارکیٹ میں جانا ہے، اکانومسٹ تمہیں مل جائیں گے جو ان چیزوں کو. اور دین کے بارے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہے، وہاں جا کر دین کا پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ دین کیا ہے. یہ فسلو اہل الذکر، کہ اللہ نے فرمایا پوچھو جا کے ان سے جنہیں یاد ہیں یہ چیزیں، ان کو تم لا تعلمون. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے جا کر پوچھ لو. 1300 سال تک امت کا نظام ایسے ہی چلتا رہا ہے. لوگوں کو ضرورت پیش آئی، لوگوں نے دین کے مسائل صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھے، تابعین کا دور آ گیا، پھر جو نسل آئی انہیں مسائل کی ضرورت پیش آئی، انہیں تابعین سے پوچھے، پھر تبع تابعین سے پوچھے، پھر ایک نسل دوسری نسل سے پوچھتی رہی، حتیٰ کہ لوگوں نے جا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے فتوے لیے، امام صاحب رحمۃ اللہ نے مسئلہ بتا دیا، پھر امام شافعی، مالک، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو جس سے پوچھتا رہا ہے اسی طرح ان کے مسائل ترتیب ہو گئے. یہی تقلید تھی، یہی فقہ تھی، یہی مسائل کا پوچھنا تھا کہ اپنے سے زیادہ علم والے کے پاس جا کر پوچھ لیا. اب آدمی یہ کہے کہ مجھے ان تمام دلائل کا بھی علم ہونا چاہیے جن دلائل کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا گیا ہے تو پھر اس سے دیکھ لیجئے وہ دین کا ایک کام بھی نہیں کر سکتا. مثلا نماز ہے, آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور آپ کہتے ہیں کہ نماز میں کیا ہر صورت میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہر رکعت میں؟ وہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنی, ختم ہو گئی بات. اب یہ بیٹھ جائے اور کہے حضرت اس کے دلائل بھی دیں, وہ کہیں لے آؤ حدیث کی کتابیں. یہ اب حدیث کی کتابیں لینا چلا گیا, پھر انہوں نے کہا یہ دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہے, فلاں جگہ یہ لکھا ہے, فلاں جگہ یہ لکھا ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ کسی کے پاس بھی اتنا وقت زندگی میں بچے گا کہ اپنی نماز ہی پوری کر لے؟ ہر بات پہ جو دلیل جا کے پوچھنی ہے کہ یہ کہاں آیا ہے کتاب و سنت میں, کس جگہ پر آیا ہے, اور وہ بھی دلیل بیان کرنے لگ جائیں تو پھر ہو چکے کام دنیا کے. پھر نہ تجارت ہو, نہ معیشت ہو, نہ شہر چلے, نہ فوج چلے, سارے بیٹھ کے ایک نماز کو اسی طرح کرتے رہیں, ہر کوئی اپنی اپنی کتاب اٹھا کر لاتا ہے, کیسے معاشرہ چل سکتا ہے؟ اسی لیے تقلید اس چیز کا نام تھا کہ دوسرے پر, اپنے سے زیادہ علم والے پر اعتبار کر کے مسئلہ پوچھ لینا, اور اس حسن ظن کے ساتھ, اس اچھے گمان کے ساتھ کہ حضرت کے پاس دلیل ہوگی, میں نہیں پوچھتا اس کو, نہ میرے پاس فرصت ہے, نہ مجھے اس کی ضرورت ہے, یہ اللہ کے اچھے بندے ہیں, جھوٹ بولتے نہیں, دین کے معاملے میں مجھے دھوکہ دیں گے نہیں, اور یہ صحیح مسئلے کو مجھ تک بتا دیں گے بغیر دلائل کی تفصیل میں جائے ہوئے, یہ بتا دیں گے. یہ تھی تکلیف, اور یہ 1300 برس تک جاری رہی, اور پھر آہستہ آہستہ کچھ لوگ ایسے اٹھے کہ انہوں نے کہا ہمیں کتاب اور سنت کافی ہے, بس کتاب اور حدیث کافی ہے, ہم تو خود ہی حدیث کو دیکھ کے اس سے ثابت کر لیا کریں گے, خود کتاب پڑھ کے ثابت کر لیا کریں گے, ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت تھی. اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جب حدیث سے براہ راست احکامات ثابت کرنا شروع کیے تو وہ کسی ایک چیز پہ سارے لوگ متفق نہیں ہو سکے. آپ مشرق سے مغرب میں چلے جائیں اور مغرب سے مشرق پلٹ کر آ جائیں, جتنے لوگ آپ کو ملیں گے حنفی فقہ کے تحت وہ سارے مسئلہ ایک ہی بیان کریں گے. وہ سب یہ کہیں گے کہ مسافر اس پر قصر ضروری ہے, آدھی نماز پڑھے مسافر آدمی, چار کی بجائے 2 رکعتیں پڑھے. اور جتنے کہتے ہیں نا حدیث, ان سے پوچھیں, یہاں کوئی کچھ فتویٰ دے گا, وہاں کچھ فتویٰ دے گا, وہاں کچھ فتویٰ دے گا, وہ کہتا ہے حدیث میں آیا. سارے حنفی آپ کو فقی اسی پر ملیں گے مفتی, کہ وہ کہیں گے کہ 80 کلومیٹر سے زیادہ جب سفر ہو تو وہ سفر ہے, لہذا تم نماز کو قصر پڑھنا. اور ان سے پوچھیں حدیث میں, ایک کہتا ہے دوسرے شہر میں جاؤ, دوسرا کہتا ہے اپنے گھر سے جب نکلو سفر کے ارادے سے تو قصر شروع ہو گیا, اپنے شہر میں, اپنی گلی میں, اپنے محلے کی مسجد میں جاؤ تو بھی آدھی نماز پڑھنا, کیونکہ تم سفر میں نکل چکے ہو اور حدیث میں آیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصر نماز پڑھتے تھے جبکہ ہماری بستیوں میں نظر آ رہی ہوتی. تو اب اس حدیث سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ اپنا شہر نظر آ رہا ہے, شہر کے بیچ میں ہی ہو تو بھی نظر آ رہا ہے, بس قصر پڑھو. اور حنفی فقہا سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں وہ جب چل پڑتے تھے اپنی بستی کی حد سے نکل جاتے تھے تو نگاہ پھیر کے بستی تو نظر آتی ہی تھی نا, وہ اس حد میں جا کر اپنی شہر کی حد سے باہر نکل کے قصر کیا کرتے تھے. یہ وہ فتنہ ہے جو 13ویں صدی سے شروع ہوا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اور یہ اور بڑھے گا, بہت بڑھ جائے گا, بہت زیادہ. اور وہ جو آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل پر مر مٹے گا, وہ سب سے زیادہ یہیں پائی جاتی ہے. اس فتنے کو روکا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ اب پریس عام ہے اور معلومات عام ہیں, ہر آدمی مفتی بننے کے چکر میں, اور پھر مسجدیں اور دینی ادارے خاص طور پہ یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں جنہوں نے دین کو بنیادی طور پر 1 سال بیٹھ کے بھی کسی استاد سے نہیں پڑھا. 1 سال کوئی حدیث کی کتاب انہوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھی, کوئی بھی کتاب انہوں نے جیسے قرآن پاک ہے اس کو کسی استاد سے نہیں پڑھا. اور آدمی جب اساتذہ سے نہ پڑھا ہوا ہو اور جب پڑھے اور عقل اس کی ٹھکانے ہو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا علم یہ چیز ہوتی ہے، اور جو نہیں پڑھاتا تو کیا سمجھ لیتے، اور پڑھا ہے تو کیا سمجھ لیتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنا جسم مبارک مجھ سے ملا لیتے تھے۔ لفظ جو آیا ہے حدیث کا وہ جسم کے ملانے کا آیا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ اب جنہوں نے حدیث نہیں پڑھی نا اساتذہ سے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ازدواجی تعلقات قائم کر لیتے تھے روزے کی حالت میں بھی، اور یہ ہے کہ روزہ بھی جاری ہے اور یہ بھی چیز ہے۔ اب کون سمجھائے کہ بھائی یہاں پر جسم ملانے کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، بلکہ جسم ملانا جیسے ساتھ کوئی لیٹ جاتا ہے تو جسم اس کا مل جاتا ہے، یہ مطلب۔ کتنی ہی احادیث ایسی ہیں، ایک دو چار نہیں، سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جن کو دیکھ کر یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ حدیث میں یہ آ گیا، حدیث میں یہ آ گیا، حالانکہ وہ احادیث قابل عمل ہیں ہی نہیں۔ بس اتنا پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماد کیا، یہ ایک دور میں یہ چیزیں تھیں، بس ختم ہوئی بات۔ اور یہ فتنہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس میں آسانی، کبر ہے نا بنیادی طور پہ، کہ کیوں کسی سے پوچھیں، آخر ان کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ارے بھئی یہ سب کچھ ہے، لیکن ایک آدمی نے اپنی زندگی ایک موضوع پر لگا دیا ہے، اس کی رائے میں زیادہ وزن ہے بنسبت دوسرے آدمی کے، اور یہی معاملہ حیرت ہے۔ حیرت ہے اس بات پہ کہ دنیا کی زندگی میں یہ اصول نہیں اپناتے، کبھی یہ بھی تو کریں کہ آج کھانسی ہے، بخار ہے بچے کو، تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، میڈیسن کی کتاب گھر میں ہے، کھولو، کہیں کف لکھا ہوا ہوگا، کہیں فیور لکھا ہوا ہوگا، اس کے سامنے جو بھی چیزیں اٹھا کر دے دو، اس کو نہیں کرتے دنیا کی زندگی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا نام ہے عدم تقلید، کہ کسی بھی امام کا متعین کر کے تقلید نہ کرنا، اور اپنے پاس سے دین کے مسائل کتاب و سنت سے علیہ عزب اللہ براہ راست طور پر لینا۔ اسی لیے محدثین کہتے تھے کہ الاحادیث مضلت الا الفقہا، حدیث پڑھنے سے اگر اساتذہ سے نہ پڑھی ہوئی ہو تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو حدیث کا اصل مطلب جانتے ہیں کہ اصل اس کے معانی کیا ہے۔ اور یہ وبا ایسی پھیلی ہے، ایسی پھیلی ہے کہ لوگوں میں عجیب و غریب فتوے آنے شروع ہو گئے، اور وہ صرف حدیث کی کتاب کو دیکھ کر سمجھتے ہیں بس یہ کافی ہے، اس پہ فتویٰ دے دو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ نماز امام کے پیچھے پڑھو، وہ چاہے نیک ہو اور چاہے وہ گناہگار ہو۔ تو اس میں فتویٰ یہ ہو گیا کہ نماز پڑھانے والا آدمی اگر مرزائی ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، تو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے چاہے گناہگار ہے چاہے نیک ہے نماز پڑھ۔ اب کوئی سمجھائے کہ بھائی اس کی تو اپنی نماز نہیں ہوئی، وہ تمہاری امامت کہاں سے کرا رہا ہے؟ نہیں جی، حدیث میں آیا ہے۔ اگر حدیث پہ مطلقاً ایسے ہی فتوے دینے ہیں تو پھر تو شراب بھی جائز ہے علیاذ باللہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چیز لائی گئی پینے کی، اور اس میں جھاگ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی اس میں ملا دو، اور پانی ملایا گیا اور وہ آپ نے پی لی۔ تو کہتے ہیں وہ جو جھاگ تھی وہ شراب تھی نا، تو اس کا مطلب ہے اتنی پینی جائز ہے کہ ڈائلیوٹ کر لے آدمی اسے، بس پی لے۔ اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر اسی طرح فتویٰ دینا ہے تو یہ کس پر شراب پینے کی تہمت جا رہی ہے، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ اکثر جگہ حال ہے، اکثر جگہ کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ پورا دین جس پہ امت 1300 برس قائم رہی ہے، اب اس کی بنیادوں کو کھودنے کی فکر میں ہے کہ دین وہ ہو جانا چاہیے جو دین ہم کہتے ہیں۔ اور سارے ائمہ سے آسان آسان مسئلے لے لینے چاہیے۔ ڈیٹرائٹ میں جمعہ ہوتا ہے، عرض کیا تھا نا کہ اشراق کے وقت میں جمعہ پڑھ لو، اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز ہے. جو پڑھنے والے تھے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا، وہ تو کسی نے بتایا کہ ہاں امام احمد کے قول میں یہ فتویٰ ہے. ہم نے کہا بھائی اس کے ساتھ امام مالک کا بھی قول ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جمعے کے دن جمعہ پڑھنا غروب آفتاب تک جائز ہے. تو کبھی ایسے پڑھ لیا، کبھی ایسے پڑھ لیا، کبھی صبح اشراق کے وقت جمعہ پڑھ کے چلے گئے عصر تک فارغ رہے، کبھی صبح اشراق کے وقت بھی نہیں پڑھا تو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے پھر جمعہ پڑھ لیا. تو یہ دین ہو جائے گا یا تماشا ہو جائے گا، کھیل ہو جائے گا، یہ صرف اپنی خواہشات ہیں اور اپنا زوم ہے. اور اس بات کا کہ جو اہل علم ہے، جس آدمی نے زندگی لگا دی ہے علم میں، اس سے نہیں پوچھنا جا کے، بلکہ حدیث کو گھر رکھو، کتابیں منگا لو اور اس کو پڑھ پڑھ کے فتوے دیتے رہو، علیہ باللہ. اور یہ گمراہی بڑھ بھی رہی ہے اور بڑھ جائے گی بہت زیادہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ تجارت عام ہو جائے گی. اور اب آپ دیکھ لیں، ابھی تک شہر ایسے ہیں جہاں پہ پرانی بلڈنگز نظر آتی ہیں، لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بلڈنگز ختم ہو گئی ہیں اور پلازا بننے شروع ہو گئے. تجارت بڑھ ہی رہی ہے نا دنیا میں. اور دوسرے آپ نے فرمایا تھا کہ علم اٹھ جائے گا اور معلومات عام ہو جائیں گی. تو جو حقیقی علم ہے وہ اٹھ گیا، اور یہ جو لکھنے پڑھنے سے جو چیزیں ہیں بس یہ ہو گئی. انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، جس قسم کا فتویٰ چاہیے وہاں سے مل جائے گا. جو دیکھتا ہے جس چیز کو، وہ اسی کو اٹھا کر فتویٰ بنا لیتا ہے. حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں لوگ فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق کسی نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا ہے، تو اس نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجرؤکم علی الفتیہ، جو فتویٰ دینے میں جتنا جرت کرنے والا ہے نا، جتنے زیادہ فتوے دیتا ہے، وہ اصل میں تو جہنم کی آگ میں جانے کے لیے ہمت کرتا ہے. حالانکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے آدمی تھے، فقیہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اپنی امت پہ بغیر کسی مشورے کے کسی کو امیر المومنین بناتا تو اس کو بنا دیتا، یہ ارشاد فرمایا تھا ان کی شان میں. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں بچتا ہوں لوگوں کو فتویٰ دینے سے. پھر بھی جو فتوے انہوں نے دیے تو دوسروں نے کہا کہ جو فتویٰ دینے میں جری ہے، جرت کرتا ہے، وہ اصل میں تو جہنم میں جانے میں دلیری دکھاتا ہے. اتنا بچنے والے لوگ تھے جن کے پاس علم تھا. اور اب حال یہی ہو گیا جو آپ سے عرض کیا ہے، اسی وجہ سے لوگوں میں دین کا وہ ادب اور احترام چلا گیا. اور اس سارے طبقے میں دو چیزیں بڑی واضح ملیں گی. ایک تو بات یہ بڑی واضح ملتی ہے کہ شرم اور حیا کم ہو گئی. آدمی بات صحیح کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہ الفاظ کیوں وضع کیے؟ اس لیے کہ شرم اور حیا کے دائرے میں رہ کے آدمی بات کرتا ہے. ماں باپ کے تعلقات کا کس کو علم نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھی ہے جو اپنے ماں باپ کے تعلقات کو بیان کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ انسانوں میں شرم اور حیا باقی رہے. اور یہ لوگ حدیث کو پڑھتے ہیں اور حیا نہیں کرتے، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی شاید ایک مہینہ وہ فکرہ نہ بول سکے، لیکن یہ بولتے ہیں. اور دوسری چیز جو عمومی طور پر ملے گی وہ حماقت. اس سے زیادہ حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ حدیث کا پورا علم ہی نہیں ہے کہ یہاں یہ آیا ہے، دوسری جگہ کیا آیا ہے، تیسری جگہ کیا ہے، اور اللہ کے بارے میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان کو کھول دینا، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں. اور یہ اس معاشرے میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں بڑھتی جا رہی ہیں کہ ان میں ادب نہیں رہا، شرم نہیں رہی. ادب اور احترام جو تھا وہ دین کا ایک حصہ ہے. قرآن میں بار بار آتا ہے نا، تو ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھیے اللہ تعالی نے یہاں کیوں نہیں یہ کہا ادب سکھایا. تو ادب ان لوگوں میں کم ہو گیا. اس لیے کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، صاحب علم ہو، کچھ ہو، کوئی احترام اور تعظیم کی بات نہیں رہی. جبکہ پچھلے دور میں لوگ جو علم دین پڑھتے تھے پڑھاتے تھے ادب اور احترام تھا، اتنا ادب اور احترام تھا کہ اساتذہ کے سامنے زیادہ بولنا زیادہ بحث کرنا اس کو وہ برا سمجھتے تھے، دلائل دیتے تھے ادب اور احترام کے ساتھ، اساتذہ سے پڑھتے تھے، یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہیں، اپنی بات کرتے تھے مگر ادب اور احترام کا لحاظ کرتے ہوئے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کھپائی ہے، کوئی بات کہتے ہیں تو اس بات میں وزن کتنا ہوگا۔ اب یہ سب چیزیں چلی گئیں، اب ہر ایک کو یہ پڑھی ہے کہ کتاب و سنت میں، سنت بھی نہیں حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، لہذا کرو۔ یہ چیزیں کہ اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور دیکھو سوال کرو پوچھ لو ان سے جو جاننے والے ہیں، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اس سے جا کر پوچھو جو علم والا ہے۔ اور پوری دنیا اسی نظریے پہ ہے، پورا دین اسی نظریے پہ، جس کو جو پتا ہے وہ دوسرے کو بتائے گا، ٹرانسفر ہوگا علم ایک دوسرے سے، پھر جا کر بات بنے گی، وگرنہ ہر آدمی ہر شعبے میں اسپیشلائزیشن کر ہی نہیں سکتا، ہزار سال کی عمر مل جائے تب بھی نہیں سیکھ سکتا۔ تو یہ آیت خاص تھی مشرکین مکہ اور یہود کے لیے، اور امت نے اسے عام کر دیا، فقہا نے اور مفسرین نے، وہ کہتے ہیں قیامت تک کے لیے اصول یہی ہے کہ جو آدمی جو چیز نہیں جانتا وہ اس سے جا کر پوچھے جو اس چیز کو جانتا ہے۔ ابن جوزی نے رحمت اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے اور وہ ہمیشہ جمعے کی نماز کے بعد حلق کرایا کرتے تھے، سر کے بال منڈاتے تھے۔ تو ایک دن سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جمعے کی نماز پڑھ کے جو آپ جاتے ہیں حجام کے ہاں، اس کی کوئی خاص وجہ، یعنی اتنی مرتبہ گئے کہ لوگوں کو پتا چل گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، حدیث میں یوں آیا۔ ان سے پوچھا گیا کس حدیث میں آیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے پہلے حلق نہ کیا کرو۔ تو انہوں نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جمعے سے پہلے، نماز سے پہلے جب خطیب نے آنا ہے تو اس سے پہلے حلقے بنا کر نہ بیٹھ جایا کرو، آپس میں باتیں نہ کیا کرو، ایسے ہوگا کہ تم آپس میں باتیں کرو گے، خطیب آئے گا تو اس کا خطبہ کوئی سنے گا نہیں، تو حلقوں سے منع کیا تھا، حلق سے منع نہیں کیا تھا۔ تو اس دن حدیث سمجھ میں آئی کہ اچھا اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اب کہاں حلقے بنانا اور کہاں حلق کرانا، دونوں میں کتنا فرق۔ اسی لیے امام عامش سلیمان بن مہران رحمتہ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ پوچھا، اور فتویٰ پوچھا انہوں نے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ سے، امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ حضرت فتویٰ یہ ہے، تو انہوں نے کہا اس کی دلیل، انہوں نے کہا وہ حدیث ہے جو آپ نے اس دن ہم سے بیان کی تھی۔ عامش رحمتہ اللہ علیہ حدیث میں بڑے امام گنے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا ابو یوسف اللہ کی قسم تیرے ماں باپ کی اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس دن سے مجھے یہ حدیث یاد ہے، لیکن سمجھ میں مطلب آج آیا ہے کہ اچھا اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ تو محدثین نے حدیث کو جمع کیا ہے، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے ان سے مسائل کا استنباط کیا ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ تھے فقہا، اور حکم یہی ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو پھر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جو جاننے والے۔ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ، ان کی اور امام عامش رحمت اللہ علیہ کی کسی بات پر بحث ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق کوئی جملہ کا، تو امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا اس کی کیا بات کرتے ہو جو نہ روزہ رکھتا ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے جا کے کہا امام عامش رحمت اللہ علیہ سے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو آپ کے متعلق یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی کیا بات کرتے ہو، نہ روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے۔ تو بڑے ہنسے، ان کا وہ صحیح کہتا ہے۔ لوگوں نے کہا آخر مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ روزہ صبح صادق اس پہ بند کر دینا چاہیے. اور میرا فتویٰ یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کھاتے رہو, سورج کے طلوع کے وقت بند کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ نہیں ہوتا, تو انہوں نے صحیح کہا ہے کہ ان کے نزدیک تو میں واقعی روزہ نہیں رکھتا. اور ان کا نماز, انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کے فوراً بعد ذرا سی بھی سیاہی آ جائے تو عشاء پڑھ لینی چاہیے. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گہری سیاہی آئے, ستارے نظر آنے لگے, پھر اس کے بعد عشاء پڑھو تو اس کے نزدیک میری عشاء بھی نہیں ہوتی, تو ٹھیک کہتا ہے. اب یہ عامش رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے امام تھے, لیکن اب کوئی کہے نا کہ ہم اس زمانے میں بھی اس فتوے پہ عمل کریں, تو پھر فتوے پہ تو یہی ہے کہ پھر تو صبح صادق کیا طلوع آفتاب تک کھاتا رہے. یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ ان احادیث کو, ان چیزوں کو پچھلی لوگوں نے بھی امت نے دیکھا تھا, اور وہ لوگ ان چیزوں سے مسائل کا استنباط کرنا ان چیزوں کو ائمہ کے لیے چھوڑتے تھے کہ اچھا دیکھو اس حدیث سے انہوں نے کیا سمجھا ہے, اس حدیث میں اس روایت کا مطلب انہوں نے کیا لیا ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر پھر حدیث کی مراد متعین ہوتی تھی. اور ہمارے دور میں جس نے حدیث کے اصول کو بھی نہیں نا پڑھا, اصول تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, جس کو سرے سے عربی حدیث پڑھنی نہیں آتی وہ بھی کہتا ہے میں مجتہد ہوں. عجیب حال ہو گیا ہے, ایسی تباہی پھر گئی ہے. اسی لیے مسلمانوں کے اختلافات بھی بڑھتے جا رہے ہیں, اور اسی لیے مسلمانوں کا معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ, اور جب اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے تو آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں آپ کو کہ طواف کیسے کرتے ہیں. اللہ نے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اس اونٹنی کو روک دیا اس سے کہ وہ بیت اللہ کو گندا کرے, ناپاک کرے, جانور کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور محمد بن عبد الوہاب نے جب مکہ مکرمہ اور حرمین شریفین یہ فتح ہوئے ہیں نا, تو محمد بن عبد الوہاب نے بھی اونٹنی پر بیٹھ کے بیت اللہ کا طواف کیا. اس سے کہا حدیث میں آیا ہے, اور مطاف سارے کا سارا گندا ہو گیا. اب حدیث میں تو واقعی آیا تھا یہ, لیکن یہ نہیں سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یعنی ان کی خصوصیات جو ہیں اس میں دخل دینا امت کو جائز ہی نہیں ہے. یہ ہیں چیزیں, اور اس قسم کی متعدد چیزیں ہیں, انسان کتنا اس کو گنے اور گنوائے, مگر لوگوں میں ادب نہیں رہا ایک, اور حیا نہیں رہی. اس لیے جو چاہے فتوے دیتے رہو, جو چاہے دین کے معاملے کرتے رہو, اور علماء کے امتحان کے لیے وہ لوگ بیٹھ جائیں جنہیں سرے سے علم کی خبر ہی نہیں کہ چیز کیا ہوتی ہے, یہ اس سے بری بات کیا ہو سکتی. اللہ تعالی نے اس آیت میں اس سے اعتراض کا جواب دیا کہ انہوں نے کہا هل هذا الا بشر مثلكم, تیسری آیت میں, کہ یہ تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے. کون ہے یہ ایک انسان؟ اللہ تعالی نے فرمایا وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم, اور آپ دیکھیے آپ سے پہلے بھی جو تھے جن کو ہم نے وہی بھیجی ہے وہ مرد ہی تو تھے. فسلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اور آپ پوچھئے ان سے جو جاننے والے ہیں, ان سے کہیے ان سے جا کے پوچھو جو جانتے ہیں ان چیزوں کو, ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں. وما جعلناہم, اور ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کو ایسا نہیں بنایا تھا جسدن, ان کا جسم, کہ لا یاکلون الطعام, وہ کھانا نہ کھاتے. وما کانوا خالدین, اور نہ ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے تھے. اس اعتراض کا ذکر سورہ فرقان میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے, یاکل الطعام, کھانا کھاتا ہے, ویمشی فی الاسواق, اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, اپنی ضروریات زندگی خریدتا ہے چیزیں, اور یہ کیسا رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ کھانا کھاتا ہے, پانی پیتا ہے, شادی اس نے کر لی. یعنی مانیں گے انسان کو تو خدا مان لیں گے, مگر نہیں ماننا تو یہ نہیں ماننا کہ ایک آدمی اپنی بشری تقاضوں اور ضروریات سمیت اللہ کا پیغمبر, اللہ کا الچی, اللہ کی طرف سے اس کا محبوب بندہ آ کر لوگوں کو اللہ کی راہ بتائے, یہ نہیں ماننا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ہم نے ان کا جسم ایسا تو نہیں بنا دیا تھا کہ لا یاکلون الطعام, وہ کھانا نہ کھاتے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسا تو نہیں بنا دیا کہ وہ کھانا نہ کھائیں, وہ بھی کھانا کھاتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے خندق میں اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دو پتھر باندھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ دو کس وجہ سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ مجھے تم سے زیادہ بھوک محسوس ہوتی. اور وجہ اس کی حکمت کہ معدہ پھولتا نہیں, پھیلتا نہیں نا, تو اس کی وجہ سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اختیاری حالت تھی کہ انہوں نے دنیا کو نہیں اپنایا. ایسے نہیں ہے کہ کوئی جبر ہو گیا تھا, قدرت نے ایسے کر دیا تھا کہ وہ نہ کھائیں اور ان پر ایسے حالات آ جائیں, بلکہ اللہ نے دیا بھی ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے. یہ چیز تھی جس کی وجہ سے فقر و فاقہ تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی خصوصیات جو گنوائی ہیں ان میں سے یہ چیز بھی گنوائی ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے اس وجہ سے دو پتھر باندھ دیے ہیں کہ مجھے تمہاری بنسبت کھانے کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. اللہ نے فرما دیا وما جعلناہم جسد اللہ یاکلون الطعام, اور ہم نے تو انبیاء علیہ السلام کا ایسا حال نہیں رکھا تھا, جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں. وما کانوا خالدین, اور نہ ہی وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. یہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا یہ تو اللہ کی شان ہے, اس لیے اللہ تعالی کی شان ایسی ہے کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ سے ہے. اور انبیاء علیہ السلام وہ صبح و شام تمہارے سامنے ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, وفات کی حالت بھی ہے, زندگی بھی ہے, یہ سب کچھ ہے. یہ خدا نہیں ہو سکتے, خدا کے نائب ہیں, ایلچی ہیں, قاصد ہیں, پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آئے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ وہ تم جیسے بشر نہیں ہیں, اللہ کا بڑا قرب کا مقام انہیں حاصل. اسی لیے آپ دیکھیں تو رسالت کے دعوے کرنے والے زیادہ ہیں اور اللہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے کم ہیں. کیونکہ اٹھتے بیٹھتے جو لوگ دیکھیں گے کہ کھانا کھا رہا ہے, پی رہا ہے, بیوی بچے ہیں, تو وہ کہیں گے تو ویسا خدا ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ان میں اور آپس میں قدریں مشترک تھیں, یہ ساری کامن چیزیں تھیں نا, تو نبوت کا دعویٰ بہت سے جاہلوں اور گمراہوں نے کیا, کافروں نے, اور اللہ ہونے کا دعویٰ وہ زیادہ لوگوں نے نہیں کیا. ایک تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا. ایک بزرگ تھے, ایک کیا مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ یو پی میں تقریر کر رہے تھے سہارنپور میں, اور مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ جو مرزائیوں کا فتنہ تھا بہت عروج پہ تھا. تو یو پی میں تقریر کرتے انہوں نے کہا یہ سہارنپور اور یو پی کا خطہ, یہاں اولیاء اللہ جنم لیتے رہے ہیں, ولی پیدا کرتا رہا ہے, اور پھر پنجاب کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا وہاں وہ نبی پیدا کرتا رہا ہے. غلام قادیانی پنجاب کا تھا نا, تو حضرت نے فرمایا ان کا تو یہ حال ہے, یعنی مزاح کے طور پہ. تو ایک آدمی تھا اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. اب مل گئے اسے, بہت سے مل گئے اس کے پاس, ہر وقت رہتے تھے, اور وہ بڑی دیر کے بعد بولتا تھا, اور جس کسی کو کہتا تھا یہ ہو جائے گا, وہ اتفاق ایسا کچھ لوگوں کے ساتھ ہو گیا تو ایک بات ہو گئی 99 اگلوں نے اپنے پاس سے ملا لی, ہوتے ہوتے اس کی خدائی مشہور ہو گئی. اس کے گاؤں میں ایک اور آدمی بھی تھا, وہ تھا تو زمیندار بڑا لیکن تھا جاہل, سے بڑی غیرت آئی. اس نے کہا اس فلانے کو دیکھو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے اور لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, اب اگر میں اسے کچھ کہتا ہوں تو میری اپنی نمبرداری ختم ہوتی ہے, گاؤں والے میرے خلاف ہو جائیں گے, اور اگر کچھ نہیں کہتا تو بڑی بے غیرتی ہے کہ گاؤں میں خدا آیا ہوا ہے اور خدائی کا دعویٰ ہے اور میں اسے کچھ کہہ نہ سکوں. تو وہ انتظار میں رہا, کئی مہینے گزرے, سال گزرے, اس نے کہا چلو کبھی تو خدا اکیلا ہوگا نا. وہ ایک دن ایسی بارش شدید تھی کوئی آیا ہی نہیں, بندہ اور والعیاذ باللہ جو خدا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، تو یہ زمیندار خوب کھاتا پیتا تھا، موٹا تازہ تھا، اس کے گھر چلا گیا اور اندر سے آ کے کنڈی لگا لی. اس نے کہا کہ جناب کیسے مزاج؟ اس نے جو دیکھا نمبردار کھڑا ہے تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہوں، بیٹھا رہا. اس کو میں بیٹھ جاؤں؟ اس کہا بیٹھ جاؤ. کہا آپ اللہ ہیں خدا ہیں؟ اس کہا ہاں ہاں میں خدا ہوں. اس نے کہا اچھا، یہ ساری کائنات آپ کے حکم سے؟ کہا میرے حکم سے چل رہی ہے. باتیں پوچھتا رہا. اس نے کہا میں اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ کی خدائی جو ہے اس کے متعلق. تو کہنے کا مجھ پہ ایمان لاؤ، پھر میں تمہیں اپنی خدائی کی چیزیں بتاؤں. تو اس نے کہا یہ کتنے قصے سے آپ خدا ہیں؟ مجھ سے بس یہ پوچھنا تھا، آخری سوال اس نے پوچھا. اس نے کہا جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس سے بھی پہلے سے خدا تھا. جب اس نے یہ سنانا نمبردار نے تو اٹھ کھڑا ہوا اور بال پکڑے اور ایک تھپڑ لگایا. اس نے کہا ارے بے حیا، تو نے میرے باپ کو مارا تھا، پھر دوسرا مارا. اور کہنے لگا ارے کمبخت، تو نے میری ماں کو مارا تھا، اچھا تو نے اتنی بھینسیں میری مار دی تھی، اچھا اس سال بارش نہیں ہوئی تھی، اتنی ہماری فصلیں خراب ہوئی، یہ تو کرتوت کرتا رہا، مارتا بھی رہا اور گنواتا بھی رہا. اس نے ہاتھ جوڑ دیے، اس نے کہا بابا میں اس کو خدا نہیں. تو اس لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو کہا ہے نا کہ ہم نے ان کے جسم بنائے ایسے نہیں تھے جو کھانا نہ کھائیں، وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی بلند درجے کے تھے لیکن اللہ کی الوہیت میں، خدا کی خدائی میں شریک نہیں تھے. ثم صدقناہم الوعد، اور پھر اس کے بعد سچا کر دکھایا ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو فتح دیں گے، نصرت دیں گے، ان کے پیغام کو اور دین کو غالب کریں گے، اور ان کے جو مخالفین ہیں انہیں تباہ کر دیں گے. صدقناہم الوعد، اور ہم نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. جو انبیاء علیہ السلام بغیر اسباب اور بغیر ظاہری ساز و سامان کے تھے اللہ نے ان کا غلبہ کر دیا، اور جو ساز و سامان اور چیزوں سمیت تھے خدا نے انہیں پٹوا دیا. اس بات کو لکھا ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ میرا وعدہ سچا رہا اور میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اور اللہ کا وعدہ آگے چل کے قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالی نے جہاں پر فرمایا ہے خود سے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ ہم اپنے اچھے بندوں کی مدد کریں گے، اور اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ ایمان والوں کو نجات دیں گے. یہ وہ وعدے ہیں جو اللہ نے پورے کی، کہ بظاہر اسباب اور سامان کچھ نہیں تھا لیکن خدا کا وعدہ پورا ہوا اور وہ غالب ہوئے اور اسباب اور سامان والے مٹ کر رہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک شعر میں بڑی زبردست یہ حقیقت بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں جملہ قرآن است در قطعے سبب، قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ غلبہ جو ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق ہوا کرتا ہے، اسباب اور وسائل سب کچھ نہیں ہوا کرتے. عز درویش و ہلاک بو لہب، درویش آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا خدا اسے غالب کر دیتا ہے، اور ابو لہب جس کے پاس سب کچھ تھا خدا نے اس کی پٹائی کروا دی. تو اللہ تعالی نے فرمایا صدقناہم الوعد، ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا. فانجیناہم، اور ہم نے انہیں بچا لیا. ومن نشاء، اور ہم نے بچایا اس کو بھی جس کو ہم نے چاہا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بچ گئے، ومن نشاء جس کو ہم نے چاہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کچھ کافروں کو بھی بچا دیا. اب ان کافروں کو کیوں بچا دیا؟ ان منکروں کو کیوں اللہ نے رہنے دیا؟ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی اپنی مصلحت تھی. اللہ تعالی نے اس نظام کو قائم رکھنا تھا. اللہ نے فرمایا ہم نے مسلمانوں کو بھی بچایا، ایمان والوں کو بھی، اور کچھ حصہ کافروں کا بھی بچا دیا، تاکہ ممکن ہے اس لیے بچا دیا کہ وہ دیکھیں اور وہ بھی ایمان کو قبول کر لیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ان کے نصیب میں بھی نہیں تھی، وہ لوگ بچ گئے جو انہیں آخر اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا، کھپا دیے ہاتھ چھوڑنے والے. مصرف جو ہاتھ چھوڑ دے، کسی معاملے میں بھی احتیاط نہ اپنائے، کسی معاملے میں بھی حد پر نہ ٹکے، حد کا پابند نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مصرف. کھانے پہ آئے بے تحاشا کھاتا چلا گیا، پینے پہ آیا بے تحاشا پیتا چلا گیا، خرچ کرنے پہ آیا سب دولت لٹا دی، ہاتھ تنگ کیا تو اتنا کہ کسی کو اس سے فیض اور کسی کو اس سے سکھ نصیب نہیں ہے. اس لیے مصرف یعنی وہ آدمی جو حد سے بڑھ جائے ہر معاملے میں، اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں تباہ کر دی. لقد انزلنا الیکم کتابا، اور ہم نے اتاری ہے تم میں ایک کتاب، یہ اللہ کا قرآن تم میں نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، فیہ ذکرکم، اور اس قرآن میں تمہارا نام ہے. افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ اس قرآن میں تمہاری یاد ہے، یعنی اس قرآن کو اگر مان جاؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو تمہارا نام ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت تک کے لیے اللہ اس نام کو زندہ کر دے گا. تم مان جاؤ اس قرآن کو، تمہارا ہی نام. اسی لیے جنہوں نے اس قرآن کو مان لیا، حضرت بلال اور خباب رضی اللہ عنہما، وہ اگرچہ نسلاً خالص عرب نہیں تھے، ان کا نام قرآن نے باقی رکھا، قیامت تک کے لیے باقی ہے. اور کتنے ہی عرب تھے جو قریش کے تھے، اچھے تھے، سب کچھ صلاحیتیں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. آج کتنے سینکڑوں ہوں گے جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس میں تمہارا نام ہے، تمہارا کام، تمہاری باتیں باقی رہیں گی. افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو؟ موقع ہے ایسا، فائدہ اٹھاؤ اس سے. دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ ہم نے تم پر یہ قرآن نازل کیا، فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہاری نصیحت کی باتیں ہیں زندگی کے لیے، پوری عمر کے لیے، کہ تم اس قرآن کو پڑھو، اپنی زندگی ٹھیک کرو، انسان بن کے رہو اخلاقیات کے لیے. اور اس معنی میں اللہ نے ساری انسانیت کو بتا دیا کہ یہ قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا. افلا تعقلون، لوگوں تم سمجھتے نہیں ہو؟ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اور دنیا میں جو انسان کو انسان بنائے. بس قرآن ایسی چیز ہے جو انسان کو واقعی انسان بناتا ہے. اللہ ہر طرح کی چیزیں بیان کرتا ہے، اپنی توحید کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو، قیامت کو، آخرت میں جواب دینے کو، دنیا میں عدل اور انصاف کے ساتھ حکومتیں قائم کرنے کو، رعایا کا خیال کرنے کو، اپنی زندگی کو برے اخلاقیات سے بچانے کو، آدمی اپنی زندگی میں اچھی اخلاقیات کو لے آئے، اس کو، معیشت کو کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، حلال اور حرام کو، اللہ کی مرضی اور نامرضی کی چیزوں کو. اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں ہم نے اس قرآن میں دے دی ہیں. افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو؟ اور حتیٰ کہ اللہ تعالی نے انسانوں کا انجام بیان کر دیا کہ تم کیا کرو گے اور آخر پر پہنچ کے تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. اسی لیے ایک تابعی تھے اور انہوں نے جب یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی تو یہاں پہنچ کے رک گئے اور بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے میرا ذکر قرآن میں کیا ہے، میں دیکھوں خدا نے میرا ذکر کہاں کیا. اور انہوں نے پھر نئے سرے سے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور جب وہ ان لوگوں کے حال سے گزرے جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی تو انہوں نے کہا پروردگار میں ایسا نہیں ہوں، یہ میرا ذکر نہیں. پھر وہ ایسی جگہ سے گزرے جن آیات میں اللہ نے بشارتیں دی ہیں ایمان والوں کو، تو انہوں نے کہا اللہ میں اتنا اچھا بھی نہیں. اور پھر ایسی آیت پہ پہنچے جس میں آیا ہے کہ ہمارے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں اور گناہ بھی کیے ہیں، اور ہم ان کی نیکیوں کو قبول کر لیں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر کر دیں گے. تو رونے لگے اور انہوں نے کہا اللہ یہ ہے میرا ذکر، یہ ہے میرے متعلق تو نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ میں نے نیکیاں بھی کی، گناہ بھی کیے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ تو ایک چیز کو قبول کر لے گا اور دوسری چیز سے درگزر کر دے گا، معاف کر دے. اللہ نے فرمایا ہم نے نصیحت کی باتیں انسانوں تمہارے لیے نازل کی ہیں. ایک ایک جملہ ہے، ایک ایک نشتر ہے، ایک ایک تیر کی طرح چبھنے والی بات ہے دل میں اللہ نے جو کہی ہے. آدمی قرآن کو پڑھے اور سمجھے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کے کتنے حقائق ہیں جن سے بے خبری رہی، اور یہ خدا کی کتاب بتاتی ہے کہ اصل بات کیا. اللہ تعالی نے فرمایا ایک جگہ پہ الا یعلم من خلق، بھلا تمہیں وہی نہیں سمجھتا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کیسی تنبیہ فرمائی؟ ایک جگہ فرمایا ہے کہ لا یستوی الحسنۃ بالسیئہ، اور لوگوں نیکی اور گناہ دونوں برابر نہیں ہو جایا کرتے. ایک جگہ فرمایا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اور زندگی میں جو بھی تم سے برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، اس انسان کے ساتھ اپنے دل میں کھوٹ نہ رکھنا. اتنی چیزیں ہیں کہ انسان ان کو پڑھے اور سمجھے اور زندگی اس کے مطابق گزارے، دنیا میں بھی سکھ اور آخرت میں بھی. اور جنہیں نہیں ہدایت حاصل کرنی ہوتی وہ اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے مستشرق کارلائل ابھی گزرا ہے یہ سب اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی، یہ تو چند ایک بے ربط عبارتوں کا مجموعہ ہے. ارے اعوذ باللہ، کہ اس میں آپس میں ربط ہی نہیں ہے. کہیں ایک جگہ دیکھو کسی کا ذکر شروع ہوتا ہے، پھر کسی اور چیز پہ چلے جاتے ہیں، پھر کسی اور چیز پہ چلے جاتے ہیں. اس قرآن کی آیات میں آپس میں ترتیب نہیں ہے، جبکہ بائبل میں ایسی چیز نہیں ہے. بائبل میں ایسی چیز ہے، بائبل جو ہے ایک جملہ دوسرے جملے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہاں یہ نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں یہی دلیل ہے اللہ کی کتاب ہونے کی، کہ جیسے اس نے چاہا اپنا کلام نازل فرمایا، اور یہی دلیل ہے تورات اور انجیل کے منحرف ہو جانے کی، انسانوں کی دخل اندازی کی، کہ انہوں نے اسے باقاعدہ ایک پیٹرن سے مرتب کر دیا. اب کوئی آدمی اٹھے قرآن کی ترتیب بدل دے، وہ کہے سورہ طٰہٰ میں ذکر آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں سے کہانی شروع کرو کہ یہ وہ پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ نے ان کی والدہ صاحبہ کی طرف وحی کر دی، یہ ان کی بہن جا رہی ہیں، یہ آگے فرعون مل گیا ہے، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے مدین کی بستی میں، یہ آ گئے ہیں انہیں نبوت مل گئی، اب یہ آئے ہیں فرعون کو دعوت دینے کے لیے، تو وہ تو مرتب کہانی کر سکتا ہے. اس لیے کہ انسان کا دماغ ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے مرتب کہانیاں اور یہ چیزیں پڑھے. بھلا جو چیز انسان کے دماغ میں ہے کیا اللہ بھی اس کا پابند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا. جہاں جتنا حصہ، جتنی ضرورت تھی، جو چیز سمجھانی تھی اس کے مطابق نازل کر دی کہ یہ چیزیں ہیں، باقی یہ کہ مرتب کہانیاں تو بائبل میں اس لیے ہیں کہ وہ تو انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، تو انسان تو پھر ایسے ہی لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اس قرآن میں ذکر ہے، یاد ہے تمہاری، تمہارے سمجھنے کی چیزیں ہیں. افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَقَمْ قَسَمْنَا، اور کتنی بستیاں تھی ہم نے کھپا دی. یہ جو کم ہے، اس کم کے بعد جب جمع آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی ہی کم قسمنا، کتنی ہی بستیاں تھیں، من قریتن، گاؤں، بستیاں، کانت ظالمتن، اور وہ تھی گناہگار، ہم نے کھپا دی، ہم نے ہلاک کر دی، تباہ کر دی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مخالفت ہوتی ہے اور خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر اسی طرح تباہی آ جایا کرتی ہے. اللہ نے کتنی قوموں کو تباہ کر دیا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، عاد اور ثمود کی قومیں، اور کتنی بستیاں جن کی ہمیں خبر ہی نہیں، آج تک آثار برآمد ہو رہے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اور تم نے غور نہیں کیا اللہ نے عاد کی بستی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ارم ذات العماد، وہ جو ستونوں والے تھے، جن کی ساری تہذیب میں پلرز کی بڑی اہمیت تھی، کالمز کی، ستون پہ ستون کھڑے کرتے جاتے تھے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا دنیا نہیں جانتی تھی. اور 1980 میں آ کے عمان کے قریب جب کھدائیاں ہوئی ہیں اور امریکن گئے اور انہوں نے کھدائی کی اور ریت ہٹائی، ان کا خیال تھا کہ یہاں ایک تہذیب ہونی چاہیے، انہوں نے تحقیق کی، پتہ چل گیا، اور 80s میں جا کر وہ بستی پوری کی پوری نکل آئی. اور اب تک ہے، ہر طرف ستون ہی ستون نظر آتے ہیں، ہر طرف پلرز ہی پلرز نظر آ رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں. اللہ نے کہا کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے برباد کر دیا اور انسان اس کو نہیں جانتے، لیکن کانت ظالمتن، وہ اپنے حق میں ظلم کرتی رہی، شرک کرتی رہی، گناہ کرتی رہی. وہ انشانہ ہا، اور ہم نے اٹھا کھڑی کی بادہ ان کے بعد قومن آخرین، اللہ نے اٹھا کھڑی کی، کتنی قومیں اللہ نے کھڑی کر دی ان کے مرے پیچھے، وہ مر گئے، اللہ کی زمین بے آباد نہیں رہی، اللہ کا ایک نظام چلتا ہے، اور اللہ تعالی نے اور بستیوں کو آباد کر دیا، اللہ ایسے لوگ لے آیا جو اس کے مطیع اور فرما بردار تھے، اور اللہ تعالی ایسے لوگوں کو لے آیا جو اس کی اطاعت کرنے والے تھے، انبیاء علیہ السلام کی بات ماننے والے تھے۔ اس لیے قرآن نے ایک جگہ اصول کی بات کر دی، اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور اس کائنات میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جسے ہم ہلاک نہ کر دیں، کیونکہ انسان ایک عرصے تک ٹھیک رہتے ہیں، پھر مدتوں خراب ہوتے ہیں، پھر ان میں بیماریاں شروع ہوتی ہیں شرک کی اور ظلم کی، اور اللہ اس ظلم کی وجہ سے بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ظلم کی ریت اور ظلم کی رسم ہمیشہ نہیں چلنے دیتا، کفر سے ملک بچاتا ہے اور ظلم سے ممالک نہیں بچا کرتے، جب لوگ ظلم کرتے ہیں خدا ان کی بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی، اور ان کے بعد نئی قومیں کھڑی ہو گئیں، فلما احسوا بأسنا، اور جب انہوں نے محسوس کیا، احسوا آہٹ پائی، آہٹ معمولی سی آواز، پاؤں کی آہٹ ہوتی ہے نا، دبے دبے کوئی پاؤں رکھتا ہے، اور کہتے ہیں آہٹ سنائی دی، فلما احسوا بأسنا، اور جب انہوں نے آہٹ پائی، بأسنا ہماری پکڑ کی، ہمارے عذاب کی، جوں ہی انہوں نے دیکھا خدا کا عذاب آنا شروع ہے، اذا فوراً اذا ہم منہا، اور تو وہ تھے اس عذاب سے لگے وہاں سے، یرقدون، بے تحاشا بھاگنا، یرقدون اصل میں ہے ایڑ لگانا، اور ایڑ لگانا اردو میں کس کو کہتے ہیں، ہاں گھوڑے نے ایڑ لگائی، تو جانور کا بے تحاشا بھاگنا اسے کہتے ہیں رقض، اور اسی سے عربی میں پھر سیکنڈ اس کی جو تھاٹ ہے، دوسرے جو اس کے معنی ہیں، اس میں ہے کسی کا زمین پر پاؤں مارنا، ارکد برجلک، اور ہم نے کہا ایوب علیہ السلام سے کہ تم اپنا پاؤں زمین پر مارو، اور یہ وہ چشمہ ہے جس سے آپ غسل کریں گے، نہائیں گے، اور ٹھنڈا پانی ہے پینے کے لیے، یہ ہم نے آپ کو دے دیا۔ اب اپنی مرضی سے پھر قرآن پڑھنے کے یہی فائدے ہیں نا، کہ ہمارے ہاں ایک سوسائٹی بنی رقص کے لیے، ڈانس کے لیے، اور انہوں نے اسی آیت کو لکھا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ارکض برجلک، زمین پہ اپنے پاؤں مارو، تو پاؤں مارنے سے مراد ہے رقص کرو، علیہ باللہ یہ بھی مسلمان ہی ہیں، یہ ابھی بھی مسلمان ہی ہیں، چاہے وہ خدا کے کلام کو کتنے ہی بگاڑیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فلما احسوا بأسنا، اور جب انہوں نے آہٹ سنی ہمارے عذاب کی، اذا ہم منہا یرکضون، تو کیا ہوا، بے تحاشا بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، لا ترکضوا، ہم نے کہا مت بھاگو، مت ایڑ لگاؤ، مت بے تحاشا منہ اٹھا کر کسی طرف کو چل دو، ورجعوا، لوٹو، واپس چلو، الا ما اترف تم فی، ان چیزوں کی طرف، اترف تم جن میں تم کو عیش مل گیا تھا، جہاں تم آرام سے تھے، جہاں عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے، تم وہاں چلو، ومساکنکم، اور تم چلو اپنے گھروں کی طرف، لعلکم تسالون، شاید کوئی تم سے پوچھے کہ وہ گھر کہاں چھوڑائے، یہ حسرت بڑھانے کے لیے، اصل پوچھنا کسی نے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جن کا مذاق اڑایا ہے، اللہ نے فرمایا ورجعوا الی ما اترفتم فی، ہم نے کہا دوڑو نہیں، اب جاؤ نا ذرا ان گھروں کی طرف، اور اب جاؤ جہاں تم عیاشی کے دن گزار کے آئے ہو، ومساکنکم، اور اپنے گھر دیکھو، لعلکم تسالون، شاید تم سے اب کوئی پوچھے کہ کیوں آ گئے ہو، کیوں چھوڑ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سزا کے طور پر ارشاد فرمایا، اس لیے کہ یہ لوگ اگر سخی تھے تو اپنا مال اسی لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگوں میں نام ہو جائے، اگر سخی تھے تو اسی لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگوں میں تشہیر ہو، اور بخیل تھے اگر تو اللہ نے شرم دلانے کے لیے انہیں کہا ہے کہ جن مواقع پہ میں نے کہا تھا اپنا پیسہ خرچ کرنا وہ نہیں کیا، میں نے جو کہا تھا کہ اپنی زندگی کو حد سے بڑا ہوا نہ کرنا تم نے نہیں کیا. اور جو سخی تھے تو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا ریاکاری سے اپنے نام کے دکھاوے اور نمود سے سب کچھ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہا جائے گا کہ لوٹو جاؤ گھروں کی طرف شاید تم سے کوئی پوچھے. یہ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے کوئی بچہ جب فیل ہو جاتا ہے نا تو باپ پھر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے اور جا کے کھیلو جاؤ نکلو. اب تم سے پوچھے گا کہ تمہارے دوست کے کیا کتنی اننگز بنا لی اور کیا چیزیں ہو گئیں. یہ ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ وہ مساکنکم اور اپنے گھروں میں لعلکم تسالون شاید اب تم سے کوئی پوچھے کہ گھر کتنے بنائیں. شاید تم سے اب کوئی پوچھے کہ تم کیا چھوڑ